देखिए भाई, सबक आगे। बाबू तसर्रुफ वल जिनायत फिर रहन वुकिफ बैउ राहिनी रहनहु फइन अजाज मुर्तहिनहु औ कजा दैनहु नफद वसार थमनहु रहना वइन लम युजिज वफसख ला यनफसखु फिल असह वसबर अल मुश्तरी इला फक्कि रहनी औ रफअ इला अल काजी लियफसख وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده رهنه فإن فعلها غنيا ففي دينه حالا أخذ دينه وفي مؤجله قيمته للرهن بدلا إلى محل أجله. باب التصرف والجناية في الرهن. یہ باب ہے رہن میں جنایت اور تصرف کرنے کے بیان میں. یہ باب ہے رہن میں تصرف اور جنایت کے بیان میں. بھئی تصرف رہن میں کوئی تصرف کرتا ہے، مثلا اس کو بیچتا ہے راہن یا مرتہن، یا وہ رہن جو ہے غلام ہے، راہن اس کو آزاد کر دیتا ہے حالانکہ وہ رہن پڑا ہوا تھا مرتہن کے پاس اور راہن نے اس کو آزاد کر دیا، یا کسی کو عاریتن دے دیتا ہے، کسی کو کسی کام وغیرہ کی ضرورت تھی تو اس نے عاریتن وہ جو رہن غلام تھا وہی مدد کے طور پر دے دیا. تو اس سے متعلقہ مسائل ذکر ہوں گے. اور اسی طرح رہن کے بارے میں کوئی جنایت ہو، یاد رکھیے جنایت جو ہے جرم کو کہتے ہیں، جرم، گناہ، غلطی. لیکن اس عام طور پر یہ جو استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں، تو اس سے مراد کوئی جسمانی نقصان کسی کو پہنچانا، جسمانی یعنی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا پاؤں کاٹ دیا، ہاتھ توڑ دیا وغیرہ، یا اسی طرح کسی کو قتل کر دیا. تو یہ جو جسمانی یا جانی نقصان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنایت کہتے ہیں. تو یہ باب ہے رہن میں تصرف کے بارے میں کہ اگر اس میں کوئی تصرف کرتا ہے، کوئی بیچتا ہے یا اس کو عاریتن دیتا ہے یا اس کو آزاد کرتا ہے وغیرہ، تو اس کا کیا حکم ہے. اور اسی طرح یہ باب ہے رہن میں جنایت کے بارے میں کہ رہن اگر کوئی جنایت کرتا ہے، مثلا کسی کے پاس آپ نے اپنا غلام رکھوایا تھا اور اس غلام نے کسی کو، وہ جو مرہون غلام ہے، اس غلام نے آگے کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی کا پاؤں کاٹ دیا، تو پھر کیا حکم ہے. اور یا اس رہن میں کوئی جنایت کرتا ہے، آپ نے اپنا غلام مرتہن کے پاس رکھوایا تھا اور اس غلام کو کسی نے قتل کر دیا یا اس غلام کو کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، تو پھر کیا حکم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں باب التصرف والجنایت فی الرہن، یہ باب ہے رہن کے بارے میں تصرف اور جنایت کے سے متعلق. وقف بیع الراہن رہنہو، وقف موقوف رہے گی، بیع الراہنی راہن کا بیچنا، رہنہ اپنے رہن کو. صورت مسئلہ یہ بھائی کہ زید نے عمر سے 100 درہم دین لیا اور بدلے میں اپنا غلام اس کے پاس رکھوا دیا، یا اپنی کوئی قیمتی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی. اب اس گاڑی کو، یہ گاڑی جو کہ عامر کے پاس مرہون ہے، اس کو زید بیچتا ہے کسی کے ہاتھ، تو کیا یہ بے نافذ ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں بے منعقد تو ہو جائے گی، بے منعقد تو ہو جائے گی، لیکن تام نہیں ہوگی، موقوف رہے گی جب تک کہ مرتہن اجازت نہ دے دے. کیونکہ اس مبیعہ کے ساتھ، یہ جو مرہون ہے جس کو زید نے بیچا، اس کے ساتھ جیسے راہن کا حق وابستہ تھا کہ وہ اس کا مالک ہے، اسی طرح مرتہن جس کے پاس رہن رکھوایا گیا اس کا بھی حق وابستہ ہے کہ اس نے اس رہن کے ذریعے اپنا دین وصول کرنا ہے. لہذا راہن یعنی مالک کا رہن کو بیچنا یہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، بے منعقد تو ہوگی لیکن تام نہیں ہوگی. دیکھیے کہتے ہیں وقف بیع الراہن رہنہ، موقوف رہے گا راہن کا بیچنا، رہنہ اپنے رہن کو، راہن کا اپنے رہن کو بیچنا موقوف رہے گا. فإن اجاز مرتہنہ، پس اگر اجازت دے دی اس کے مرتہن نے، او قضا دینہ یا اس نے اپنا دین ادا کر دیا، نفاذ تو پھر بیع نافذ ہوگی. مرتہن نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے بیچ دیا تو ٹھیک کیا, تو اجازت دینے سے بھی بے نافذ ہو جائے گی. اور پھر کیا کریں گے, کہتے ہیں پھر بے تو نافذ ہو گئی, مشتری مبیع کا مالک بن گیا, لہذا اب وہ اس رہن کو لے جائے گا اور رہن کے سمن لے کر اس کو بطور رہن کے رکھ لیے جائیں گے. اس رہن کے جو سمن موصول ہوں گے اس کو کیا بنا کر رکھ لیا جائے گا, اس کو بطور رہن کے رکھ لیا جائے گا بھائی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ راہن نے دین ادا کر دیا, راہن نے اپنے رہن کو بیچا تھا اور یہ بیع موقوف تھی, کس کی اجازت پر؟ مرتہن. کیوں موقوف تھی؟ کیونکہ مرتہن کا حق وابستہ تھا. اب جب اس نے مرتہن کا حق ادا کر دیا, دین سارا اس کو ادا کر دیا, تو بھی یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی. اب مرتہن کا حق ختم ہو گیا. کہتے ہیں فَإِنْ أَجَازَ مُرْتَهِنُهُ, پس اگر اس کے مرتہن نے اجازت دے دی, او قضا دَيْنَهُ, یا اس راہن نے اس کا دین ادا کر دیا, نَفَذَا, تو یہ بے نافذ ہو جائے گی. وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا, اور اس مبیعے کے اس رہن کے جو سمن ہے وہ رہن ہو جائیں گے. وَإِلْ لَمْ يُجِزْ, اور اگر مرتہن نے اجازت نہ دی, وفسخ, اور اس نے بے کو فسخ کر دیا, لا ينفسخ فی الاصحی, تو صحیح قول کے مطابق بے فسخ نہیں ہوگی, بے موقوف رہے گی, فسخ نہیں ہوگی, کیونکہ مرتہن کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. بے کو, ہاں بے کو نافذ نہ ہونے دے, روک سکتا ہے, وہ اجازت نہ دے, بے نافذ نہیں ہوگی, لیکن فسخ کرنا چاہے بھائی وہ فسخ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بے کس نے کی ہے؟ زید نے, اور مشتری کے درمیان بے ہوئی ہے, اور مرتہن کو ولایت نہیں حاصل کہ اس کا فیصلہ ان پر نافذ ہو جائے. بھائی ہاں, قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی پھر کیا کر سکتا ہے؟ اس بے کو فسخ کر سکتا ہے, کیونکہ قاضی کو سب پر ولایت حاصل ہے, اس کا حکم سب پر چلتا ہے, اس کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگے؟ تو اس کو ولایت حاصل ہے, مرتہن کو ولایت نہیں, یہ مانا ہے. تو وَإِلْ لَمْ يُجِزْ, اگر اس نے اجازت نہ دی بے کی, وَفَسَخَ, اور بے کو اس نے منسوخ کیا, لَا يَنْفَسِخُ فِي الْأَصَحِ, تو صحیح قول کے مطابق بے منسوخ نہیں ہوگی. وَصَبَرَ الْمُشْتَرِ إِلَى فَكِّ الرَّهْنِ, اور مشتری کیا کرے گا؟ مشتری صبر کرے گا, الا فک کی رہنی, فک ان کا مانا ہے چھڑوانا, چھڑوانا, اور مشتری صبر کرے گا رہن کے چھڑوانے تک. مشتری کیا کرے؟ صبر کرے, انتظار کرے کہ راہن دین ادا کرے, ادا کر کے اپنے رہن کو چھڑوا لے. جب چھڑوا لے گا تو پھر اب مبیا کس کے حوالے کر دے گا؟ مشتری کے حوالے کر دے گا. یہ مانا ہے وصبر المشتری الا فک کی رہنی, اور مشتری صبر کرے گا رہن کے چھڑوانے تک. او رفع, میری کتاب میں ہے ار رفع نہیں ہے, یہ کتابت کی غلطی ہے, یہ فیل ہے. او رفع, اور اس کا عطف ہے صبر المشتری پر, مشتری صبر کرے. او رفع الى القاضی, یا اس معاملے کو پہنچا دے کہاں تک؟ قاضی تک, یعنی مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے. لیفسخ, تاکہ قاضی اس بیع کو فسخ کر دے. مشتری کو تو مبیعے کی ضرورت تھی, مبیعہ مل نہیں رہا اور اس کو فوری ضرورت ہے, اب وہ قاضی کے پاس چلا جائے گا اور قاضی پھر کیا کر دے گا؟ بیع کو فسخ کر دے گا. مثلا راہن نہیں فسخ کر رہا, ختم نہیں کر رہا بیع کو, تو قاضی کے پاس چلا جائے گا. تو لیفسخ, تاکہ وہ بیع کو فسخ کر دے. آگے دیکھیے بھائی, وصح اعتاقه وتدبيره واستيلاده رهنه. جی
ہماری کتاب میں پیچھے تھوڑی سی تشریح ہے, اس کتاب میں شاید نہیں ہے.
کیا ہے؟ اچھا, یہ بھائی یہ انہوں نے کہا کہ بعض کتابوں میں, یہ بعض نسخوں میں یہ عبارت بھی ہے. اور رفع الى القاضی لیفسخ کے بعد آ رہا ہے اعلم ان المرتہین. بھائی دیکھیے وہی بات آ گئی کہ راہن نے چیز کو بیچا, رہن کو بیچا, اور مرتہین اجازت نہ دے تو وہ بے تام نہیں, وہ بے موقوف رہے گی, نافذ نہیں ہوگی, تام نہیں ہوگی. اور وہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انہوں نے بتلا دیا کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ فسخ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا یہاں دو قول ہیں, ایک قول صحیح ہے اور دوسرا زیادہ صحیح ہے. یعنی دوسرا قول بھی اس کو بھی غلط نہیں کہا, اس کو بھی صحیح کہا, لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ بے کو فسخ نہیں کر سکتا. تو وہ بعض کتابوں میں یہ اس کے آگے عبارت ہے کہ اعلم ان المرتہین اذا فسخ, کہ مرتہین جب اس بے کو فسخ کرے گا تو ينفسخ فی روایتین, ایک روایت کے مطابق وہ بے کیا ہو جائے گی جو راہن نے کی تھی رہن کے بارے میں, وہ فسخ ہو جائے گی. والاصح زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ لا ينفسخ, وہ فسخ نہیں ہوگی, لأن حقہ فی الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد, اس لیے کیونکہ مرتہن کا حق جو ہے, بھئی دیکھیے بے موقوف ہو گئی لیکن اس کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے, توجہ ہے, کیونکہ بے موقوف ہے, بے موقوف ہے, منعقد تو ہو گئی, اور کیا بے منعقد ہونے سے مرتہن کا حق مارا گیا؟ نہیں, مرتہن کا حق تو تھا کہ اس مرہون کو روک کر رکھے اپنے پاس, کیونکہ اس کے ذریعے کیا کرنا ہے, اس نے اپنے دین کو وصول, تو اس کا وہ روکنے کا حق باطل نہیں ہوا. جب اس کو روکنے کا حق باطل نہیں ہو رہا تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی کہ یہ عقد کو کیا کر دے, عقد بیع کو فسخ کر دے, کیونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا حق اس میں مارا نہیں جا رہا. یہ معنی لیا نہ حق کہو فی الحبس, اس لیے کیونکہ مرتہین کا حق جو ہے اس مرہون کو روکنے میں ہے, اور لا یبطل بانعقاد ھذا العقد, اور اس کا یہ حق باطل نہیں ہوتا اس عقد بیع کے منعقد ہونے سے. فبقی موقوفاً, تو لہذا وہ بے باقی رہے گی موقوف ہو کر. فل مشتری انشاء الصبر الى فکر رہنی, تو مشتری جو ہے وہ اگر چاہے تو صبر کرے اس رہن کے چھڑوانے تک, اور رفع الامر الى القاضی, یا اس معاملے کو لے جائے قاضی کے پاس, لیفسخ البیع, تاکہ قاضی اس بیع کو فسخ کر دے. تو یہ بعض کتابوں میں عبارت تھی, یہ بھی حل ہو گئی. آگے دیکھیے بھائی, وصح اعتاقه وتدبيره واستيلاده رهنه, صورت یہ راہن نے اپنا غلام یا باندی رہن کے طور پر مرتہن کے پاس رکھوایا. اب یہ غلام یا باندی جو مرہون ہے اس کو راہن آزاد کرتا ہے تو کیا آزادی نافذ ہو جائے گی, غلام آزاد ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, غلام کیا ہوگا, غلام یا باندی کو اگر آزاد کرے گا مالک تو وہ آزاد ہو جائیں گے بھائی. اسی طرح اگر غلام کو یا باندی کو وہ مدبر بنانا چاہتا ہے, رہن رکھوایا ہوا ہے لیکن مدبر بناتا ہے ان کو, اور مدبر کسے کہتے ہیں, جسے آقا یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے, تو مدبر بھی بنا سکتا ہے, اور اس یا اپنی باندی کو ام ولد بناتا ہے, کیا کرتا ہے, ام ولد بناتا ہے. ام ولد کسے کہتے ہیں کہ باندی سے آقا کی اولاد پیدا ہوئی اور آقا نے اس کا اقرار بھی کر لیا. میں نے بتلایا تھا پہلے بھی بھائی کہ باندی سے اولاد ہو وہ ہمیشہ وہ آقا کی شمار نہیں ہوگی جب تک آقا اس کا اقرار نہ کر لے. تو آقا کیا کر سکتا ہے, اس باندی کو ام ولد بھی, وہ جو مرہونہ باندی ہے آقا اس کے ام ولد بھی بنا سکتا ہے. یہ مانا ہے وصح اعتاقه, اور صحیح ہے راہن کا آزاد کرنا, وتدبیرہ, اور راہن کا غلام یا باندی کو مدبر بنانا بھی صحیح ہے, واستیلادہ, اور راہن کا باندی کو ام ولد بنانا بھی صحیح ہے. تو اعتاقه, تدبیرہ, استیلادہ, یہ ضمیر جو سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ راہن کو راجے ہے. تو صحیح ہے راہن کا آزاد کرنا اور مدبر بنانا اور ام ولد بنانا, رہ نہ ہو, کس کو بنائے گا, اپنے رہن کو, اپنے رہن کو آزاد کرتا ہے یا مدبر بناتا ہے یا ام ولد بناتا ہے, یہ صحیح ہے. فَإِن فَعَلَهَا غَنِيًّا فَفِي دَيْنِهِ حَالًا أَخَذَ دَيْنَهُ وَفِي مُؤَجَّلِهِ. اچھا اب راہن نے تو وہ غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا, اب اس کو وہ آزاد کر دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی, غلام تو آزاد ہو گیا اور آزاد آدمی تو رہن نہیں بن سکتا بھائی, وہ تو مال نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ راہن امیر آدمی ہے, مالدار ہے یا غریب آدمی ہے. اگر تو وہ مالدار ہے تو غلام تو ہو گیا آزاد, اس غلام کی قیمت مالک یعنی راہن سے لی جائے گی کیونکہ وہ مالدار ہے, اس کے پاس مال ہے, تو غلام کی قیمت اس سے لے کر بطور رہن کے مرتہن کے پاس رکھوا دی جائے گی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ آزاد کیا تو کیا کریں گے, مالک سے پیسے لے کر وہ بطور رہن کے رکھ لیے جائیں گے. اور اگر اس نے غلام کو مدبر بنا دیا یا باندی کو, یا باندی کو ام ولد بنا دیا, کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں کہ مدبر جو ہے اس کو آقا نے کیا کہا, میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے, اور مدبر کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ آزادی اس کا حق بن چکا ہے. آقا جیسے ہی مرے گا یہ کیا ہو جائے گا, آزاد. تو اگر اس کو بیچا جائے تو اس کا تو حق آزادی ضائع ہو جائے گا, لہذا مدبر کو بیچنے کی اجازت نہیں. اسی طرح ام ولد, اس نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو اس کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں. اور یہ رہن کس لیے رکھوایا جاتا ہے؟ تاکہ مرتہن اس کو بیچ کر اپنے دین کو وصول کرے, اور مدبر اور ام ولد کو تو بیچنا ہی جائز نہیں ہے بھائی. تو لہذا اس صورت میں بھی یہ اسی طرح ہوگا, اگر ان کا آقا مالدار ہے تو مدبر اور ام ولد کی جو قیمت ہے وہ آقا سے لے کر بطور رہن کے رکھ لی جائے گی. اور اگر دوسری صورت ہوئی, آقا تنگ دست ہوا پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر آقا تنگ دست ہے, غریب ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر وہ جو غلام یا باندی آزاد ہوئے یا جو مدبر اور ام ولد بنے, ان سے سعی کروائی جائے گی, کوشش کروائی جائے گی, وہ جائیں گے کام کریں گے اور پیسے کما کر لا کر اس مرتہن کا دین ادا کریں گے. توجہ ہے؟ کیا کریں گے اس مرتہن کا؟ ان کو اسی لیے رکھا تھا نا مرتہن نے کہ ان کے ذریعے کیا کرے گا, اپنا دین وصول کرے گا. اب آقا نے تو اس کو آزاد کر دیا یا مدبر یا ام ولد بنا دیا, اور ان کے ذریعے تو اب دین کی وصولی ہو نہیں سکتی, اور آقا غریب ہے, اس سے قیمت بھی لے کر ہم بطور رہن کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں. تو پھر اس صورت میں یاد رکھو, یہ جو مرتہن کا حق اب راہن سے بھی وصول نہیں ہو سکتا, تو اس سے وصول کیا جائے گا جنہوں نے اس فعل سے فائدہ اٹھایا, جنہوں نے یہ جو آزاد کیا یا مدبر بنایا ام ولد بنایا, جنہوں نے اپنے آقا کے اس فعل سے فائدہ اٹھایا ہے, انہی کو ذمہ دار بنائیں گے کہ اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا, پیسے کما کر لانا پڑیں گے اور مرتہن کا دین ادا کر. اور فائدہ تو اس غلام یا باندی وغیرہ نے اٹھایا ہے کیونکہ وہ آزاد ہوئے یا وہ مدبر یا ام ولد بن گئے, تو لہذا وہ جائیں گے سعی کریں گے, کوشش یعنی کام وغیرہ کریں گے اور لا کر پیسے ادائیگی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس مرتہن کا دین ادا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یاد رکھو یہ جو آزاد ہو گیا اس نے پوری ادائیگی کر دی, آزاد ہو گیا اس نے مرتہن, توجہ ہے, یہ جو آزاد ہو گیا اس نے مرتہن کے پورے دین کی ادائیگی کر دی, لیکن کیا یہ دین اس پر تھا یا اس کے سابقہ آقا پر تھا؟ یہ تو اب آزاد ہے لیکن یہ دین اس پر تو نہیں تھا, اس بیچارے نے جو کئی مہینے یا یوں کہیں کئی سال مشقت کر کے اس نے پیسے ادا کیے, یہ دین اس پر تو نہیں تھا, یہ دین تو کس پر تھا؟ اس کے آقا پر تھا جو سابقہ اس کا آقا تھا. تو لہذا جب اس کا آقا مالدار ہو جائے گا, سابقہ آقا, اب تو یہ آزاد ہے, وہ جب مالدار ہو جائے گا اس کے بعد پیسے آئیں گے تو یہ اس سے اپنا دین وصول کر لے گا, اپنا دین وصول کر لے گا. اور ام ولد اور مدبر, انہوں نے اگر محنت کرتے رہے اور ساری کمائی لا کر دیتے رہے اور اپنے اس کا دین ادا کر دیا, تو کیا وہ بھی آقا پر رجوع کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, وہ تو ابھی آزاد نہیں ہے, وہ تو ابھی کیا ہے فی الحال, غلام ہے, اور ان کا جو ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا. وہ تو گویا آقا ہی ادا کر رہا ہے, وہ دین تو گویا کون ادا کر رہا ہے؟ آقا خود ہی ادا کر رہا ہے, کیونکہ مدبر اور ام ولد تو غلام ہیں, ان کے ابھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے, ابھی تو آزاد نہیں, تو ان کی ساری کمائی, ان کا سارا مال دراصل کس کا ہے؟ آقا کا ہے. تو گویا یہ تو ادا ہی آقا نے کیا ہے, تو پھر رجوع کیوں کرنا ہے آقا پر؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر, فَإِن فَعَلَهَا, اگر راہن نے یہ والے کام کر دیے, یہ اعتاق یا تدبیر یا استیلاد, غنیاً, اس حال میں کہ وہ کیا ہو, مالدار ہو مالدار. فَإِن فَعَلَهَا غَنِيًا, پس ان افعال کو اگر راہن نے مالدار ہوتے ہوئے کر لیا, ففی دینہ حالًا, تو اس کے اس دین میں حالًا جو حالی ہے یعنی جس کی ادائیگی فوری ہے. حل یا حلو کا کیا معنی؟ وقت ہونا, وقت ہونا. تو حالًا جس کا وقت ہو چکا ہے, جس دین کی ادائیگی کا وقت ہاں یہ یاد رکھو کہ اس نے اپنے غلام کو یا باندی یا وغیرہ کو مدبر وغیرہ بنایا ہے یا آزاد کیا ہے تو دیکھا جائے گا ابھی دین کی ادائیگی کا وقت اس وقت ہو چکا ہے یا ابھی کچھ وقت باقی ہے, دو چار ماہ بھی باقی ہیں. تو اگر اس وقت دین کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے پھر تو مرتہن سیدھا کس پر رجوع کر لے گا؟ راہن پر رجوع کرے گا اور اپنا دین وصول کر لے گا اس سے. اور اگر ابھی وقت نہیں ہوا, دو چار چھ مہینے باقی ہیں, اس کے بعد ادائیگی کا وقت آئے گا, تو پھر ان کی قیمت آقا سے لے کر کیا کر لے گا؟ اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لے گا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے فَإِن فَعَلَهَا غَنِيًّا, پس اگر راہن ان افعال کو مالدار ہوتے ہوئے کیا تو ففی دینہ حالًا اخذ دینہ, تو اس کے حالی دین میں اخذ دینہ مرتہن لے لے گا دینہ اپنا دین. وفی مؤجل ہی, اور دین مؤجل کے اندر قیمتہ اس رہن کی قیمت, اس غلام یا باندی کی قیمت لے لے گا. لے رہنی کس لیے لے گا؟ رہن کے لیے. بدلن بطور بدل کے, یہ اس غلام یا باندی کا بدل بن جائے گا. الى محل اجل ہی, اس کے محل اجل تک یعنی اس کی مدت کے پورا ہونے تک, بھائی دین کی مدت کے پورا ہونے تک ان کو رہن کے لیے لے لے گا اس کی قیمت کو بطور بدل کے بھائی. اي اخذ قيمته لاجل ان يكون رهنا عوضا عن المرهون الى زمان حلول الاجل, يعني مرتهن لے لے گا قيمته اس رهن کی قیمت کو, لاجل ان يكون رهنا, اس لیے تاکہ وہ رہن ہو جائے, عوضا بطور عوض کے, بطور بدل کے, عن المرهون کس سے, کس کے عوض؟ مرہون کے عوض میں یہ اس کی قیمت جو ہے رہن ہو جائے. الى زمان حلول الاجل, اس مدت کے آنے تک بھائی, اس مدت کے زمانہ آنے تک. وفائدته تظہر, کہتے ہیں اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا. اذا كانت القیمت من غیر جنس الدین, جبکہ اس کی قیمت جو ہے وہ دین کی جنس کے علاوہ ہو. بھائی دیکھیے انہوں نے کیا بتلایا, اگر دین میں کچھ مدت باقی ہے, اس کا وقت ابھی نہیں ہوا, اور راہن ہے مالدار, تو اس سے ان کی قیمت لے لیں گے اور بطور رہن کے رکھ لیں گے. کہتے ہیں اس کا فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جس وقت جو دین ہے وہ اس قیمت کی جنس میں سے نہ ہو. دین توجہ ہے, قیمت کی جنس سے نہ ہو. مثلا غلام تھا 50,000 درہم کا, آقا سے 50,000 درہم لے کر ہم نے بطور رہن کے اب کس کے پاس رکھوا دیے؟ مرتہن کے پاس. یہ تبھی رکھے گا نا جب وہ دین کسی اور جنس کا ہو. مثلا دین وہ گندم لے کر گیا ہوا تھا, دین کیا تھا؟ اب دین اور جنس, اور یہ جو سمن وصول کیے یہ اور جنس ہے, تو اب اس درہم کو رکھیں گے ابھی, اور اس وقت ابھی اس کے پاس اتنی گندم نہیں ہے. اس نے گندم لیا تو واپس بھی کیا کرے گا؟ گندم ہی واپس کرے گا. اس کے پاس اس وقت گندم نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے؟ یہی سمن لے کر ہم اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیں گے, وہ مرتہن اپنے پاس رکھ لے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تک مدت پوری نہیں ہوتی. اور اگر دونوں کی جنس ایک ہی ہوئی, مثلا اس نے دین کتنا لیا تھا؟ 70,000 درہم, اور یہ جو غلام یا باندی کا سمن لیا یہ کتنے ہیں؟ 50,000. تو دین بھی درہم اور یہ جو قیمت وصول ہوئی یہ بھی کیا ہے؟ درہم ہے. پھر تو ایک جنس ہے, پھر تو یوں سمجھیں گے کہ اس نے رہن کے بدلے اتنا دین وصول کر لیا, اتنا دین اس نے کیا کر لیا؟ وصول. پھر تو رہن رکھنے کا فائدہ نہیں ہے نا, اگر دونوں کی جنس ایک ہے. تو فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ کہ جب دونوں دین کی اور اس قیمت کی جنس الگ الگ ہو, پھر ہی رہن رکھیں گے. اگر دونوں کی جنس ایک ہے پھر تو گویا اس نے کیا کر لی؟ اتنے حصے کی وصولی کر لی. کہتے ہیں وفائدتہ تظہر اذا کانت القیمت من غیر جنس دینی، کہتے ہیں یہ اس رہن کی قیمت کو رکھنے کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اس رہن کی قیمت جو ہے وہ دین کی جنس کے علاوہ ہو، کما اذا کانت القیمت الدراہما، جیسے کہ قیمت جو ہے وہ دراہم ہو، والدین کر برین، اور دین جو ہے وہ ایک کر گندم ہو. کر یہ پیمانہ ہے، پیمانہ ہے گندم کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے بھائی، پیمانہ یہ میں ابھی آپ کو تفصیل لکھواتا ہوں بھائی، مختلف پیمانے جو استعمال ہوتے تھے. تو کہتے ہیں ودین کر برن، اور دین جو ہے وہ ایک کر گندم تھا. ولا قدرت لہو علی ادا الدین فی الحال، اور راہن کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ دین ادا کرے فی الحال، تو یہ درہم لے کر رکھ لیں گے. فتکون الدراہم رہنا الى محل الاجل، تو دراہم جو ہیں وہ اس جو قیمت ہے وہ رہن ہو جائیں گے، الى محل الاجل، اجل کے مدت کے آنے تک بھائی، مدت کے ادائیگی کا وقت آنے تک بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہاں آیا کر برن. کر میں نے بتلایا یہ گندم یا غلے وغیرہ کی مقدار ماپنے کا ایک آلہ تھا، مقدار ماپنے کا ایک آلہ تھا. اس سے پہلے کتاب و احیاء المواد کے اندر میں نے آپ کو مختلف قسم کی پیمائشیں لکھوائی تھیں کہ زرع کسے کہتے ہیں اور اسبوع کی کیا مقدار ہے، زرع کسے کہتے ہیں، میل کسے کہتے ہیں، اور باع کسے کہتے ہیں، مختلف چیزوں کو ماپنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، یعنی لمبائی کو ماپنے کے لیے. تو آج یہ جو مقدار جو ہے کیل کے پیمانے اور وزن کے پیمانے وہ دونوں لکھ لیں بھائی، یہ آپ کو جگہ جگہ کتابوں میں کام آئیں گے بھائی. لکھیے بھائی، کاغذ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بھائی، پہلے بھائی اوزان شرعی لکھ لیں بھائی، اوزان شرعی اوپر بڑا سا لکھ لیں، اوزان شرعی لکھیں بھائی. آٹھ چاول برابر ہے ایک رتی، برابر کے لیے بھائی وہ حساب والی جو نشانی ہوتی ہے، دو لکیریں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں، پہاڑوں پڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ حساب والی علامت لکیر کے، ایک سیدھی لکیر اور اس کے نیچے بھی اسی طرح متوازی سیدھی لکیر چھوٹی سی. تو آٹھ چاول کے دانے برابر ہے ایک رتی، ایک رتی، را تا دو نقطوں والی ہے اور یا ایک رتی. جی دوسری لائن میں، دوسری سطر میں لکھیں، آٹھ رتی برابر ہے ایک ماشا، آٹھ رتی برابر ہے ایک ماشا، بارہ ماشے برابر ہے ایک تولا، بارہ ماشے برابر ہے ایک تولا. لکھ لیا؟ اسی تولے برابر ہے ایک سیر، اسی تولے برابر ہے ایک سیر، ایک تولا برابر ہے، ایک تولا برابر ہے، یہ لمبا عدد ہے ذرا بھائی، ایک تولا برابر ہے گیارہ آشاریہ چھ چھ، ذرا دور لکھیں بھائی لمبا عدد ہے، گیارہ آشاریہ چھ چھ، گیارہ آشاریہ چھ چھ، تین آٹھ صفر تین آٹھ، تین آٹھ صفر تین آٹھ، گیارہ آشاریہ چھ چھ تین آٹھ صفر تین آٹھ گرام بھائی، گرام ساتھ لکھ دیں گرام، تو یہ ایک تولا اتنے گرام کے برابر ہے. ایک کلو برابر ہے، ایک کلو برابر ہے تقریباً پونے چھیاسی تولے، تقریباً پونے چھیاسی تولے. لکھ لیا بھائی؟ آج کل چونکہ کلو استعمال ہوتا ہے زیادہ، اس لیے تو کلو میں بھی میں نے مقدار لکھوا دی. یہ تقریباً آپ خود بھی نکال سکتے ہیں بھائی، کلو میں ایک ہزار گرام ہوتے ہیں، کتنے؟ اس کو کیلکولیٹر پر 1000 کو اگر آپ تقسیم کریں نا 11.66638038 یہ جو تولے کی مقدار ہے اس کے ساتھ تقسیم کریں گے تو تولے نکل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کوئی 85 تولے ہیں تقریباً کچھ تھوڑا سا فرق ہے. نیچے اگلے سطر میں لکھیں 5 جو کے دانے پانچ جو کے دانے برابر ہے ایک قیرات قیرات قاف دو نقطوں والا ہے بھائی قیرات اور آخر میں طا ہے طوازا ایک قیرات. اسے نچلی سطر میں لکھیں 20 قیرات برابر ہے ایک دینار 20 قیرات برابر ہے ایک دینار اور اسی کے آگے لکھیں ایک دینار کے آگے ایک اور برابر لکھیں برابر ہے ایک مثقال. دیکھو 20 قیرات برابر ہے ایک دینار برابر ہے ایک مثقال. مثقال میم سا قاف دو نقطوں والا الف اور لام میم سا قاف دو نقطوں والا الف اور لام مثقال اور اسی کے آگے ایک اور برابر کی علامت ڈالیں برابر ہے 4.5 ماشے برابر ہے 4.5 صحیح 1/2 ماشے 4.5 ماشے. دیکھا 20 قیرات کہہ لو توجہ ہے 20 قیرات برابر ہے ایک دینار برابر ہے ایک مثقال برابر ہے 4.5 ماشے. تو میں 20 قیرات کہہ دوں یہ ایک دینار کہہ دوں یہ ایک مثقال کہہ دوں یا میں 4.5 ماشے کہہ دوں یہ سب ایک ہی برابر ہیں تین چاروں ایک ہی چیز ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اس سے اگلی سطر میں لکھیں 14 قیرات برابر ہے ایک درہم 14 قیرات برابر ہے ایک درہم اور اس کے آگے پھر برابر کی علامت ڈالیں یہ ایک درہم برابر ہے 3 ماشا 3 ماشا ایک رتی رات تا دو نقطوں والی اور یا رتی اور خمس رتی خمس خا میم سین خمس پانچواں حصہ خمس رتی. تو دیکھا 14 قیرات کس کے برابر ایک درہم اور یہی 14 قیرات یا ایک درہم کس کے برابر ہیں 3 ماشا ایک رتی اور خمس رتی. دیکھا دینار برابر ہوتا ہے 4.5 ماشے اور درہم برابر ہوتا ہے 3 ماشے ایک رتی اور خمس رتی. ربع رتی ہوتا تو 1/4 رتی ہو جاتی. توجہ ہے 3 ماشے ایک رتی اور خمس یعنی رتی کا پانچواں حصہ پانچویں کے بجائے اگر کیا ہوتا چوتھا ہوتا تو 1/4 رتی ہو جاتی لیکن یہ 1/4 رتی سے کچھ کم ہے. تو اب دیکھو فقہ کی کتابوں میں جہاں زکات کے مسائل آتے ہیں کہ اتنے مثقال سونا ہو تو اس پر زکات ہے اتنی چاندی اتنے درہم چاندی ہو تو اس پر زکات. اب آپ وہاں سے آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں وہاں وہ مثقال دیے ہوں گے وہاں پر انہوں نے درہم دیے ہوں گے اب آپ کو درہم کا بھی پتا چل گیا مثقال کا بھی اب آپ ان کو آسانی سے تولوں میں دے کر جائیں گے اب آپ کو وہاں حساب لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 7.5 تولے جو ہے سونا ہو تو اس پر زکات آتی ہے سال گزر جائے اور 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکات آتی ہے. غالباً یہ 20 مثقال پر زکات آتی ہے. فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے 20 مثقال. اب ہم ذرا حساب لگاتے ہیں 20 مثقال سے ہمارے علماء تو کیا بتاتے ہیں 7.5 تولے کیونکہ ہمیں تو مثقال کا پتہ ہی نہیں یہاں استعمال ہی نہیں ہوتے تولہ استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے تولوں میں ہمیں مقدار بتائی. ذرا 20 مثقال کا حساب لگاؤ 20 مثقالوں توجہ ہے ایک مثقال کتنے کا ہے 4.5 ماشے تو 20 کو 4 سے ضرب دو 80 اور آدھا مثقال ہے اس کو بھی 20 سے ضرب دو 10 ہو گئے 80 اور 10 90 ماشے ہو گئے 90 ماشے اور 12 ماشے کا ایک تولہ ہے اس 90 ماشے کو ذرا 12 سے تقسیم کرو 12 7 84 12 7 90 کو تقسیم کر رہا ہوں نا 12 ماشے ایک تولہ کتنے ماشے ہے 12 ماشے تو 90 کو تقسیم کیا 12 سے کیا آیا 12 ستے 84 سات تولے پورے ہو گئے اور کتنے رہ گئے 6 ماشے اور 6 ماشے کا آدھا تولا ہوتا ہے دیکھا تو یہ کتنا ہوا 7.5 تولے اور درہم غالباً 200 درہم ہو چاندی تو اس پر سال گزر رہے تو زکات آتی ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں 200 درہم کے کتنے بنتے ہیں 52.5 تولے ذرا ہم دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں جی 200 درہم ہیں ایک درہم کتنے ماشے 3 ماشے ایک رتی اور خمس رتی اب پہلے صرف یہ 3 ماشوں کا حساب کر لیتے ہیں ایک رتی اور خمس رتی کو ذرا الگ رکھیں 200 درہم ہے ہر درہم کم از کم کتنا ہے 3 ماشے کا تو 3 سے ضرب دے دو 600 ماشے یہ ذرا سنبھال کر رکھیں 600 ماشے باقی کتنا تھا ہر درہم میں ایک رتی اور خمس رتی ذرا اس کی رتیاں بنا لیں ایک رتی ہے تو 200 درہم میں 200 رتیاں آ گئیں کتنی آ گئیں 200 رتیاں یہ بھی الگ سنبھال کر رکھیں کتنے ماشے رکھے 600 ماشے رکھے اور 200 رتیاں رکھیں اور اب ایک ہے خمس رتی خمس رتی یعنی 5 خمس ہوں گے تو ایک رتی بنے گی بات سمجھ میں آ رہی تو 200 درہم میں ہر درہم میں خمس رتی ہے معلوم ہوا ہمارے پاس 200 خمس ہیں کتنے توجہ ہے ہر درہم میں کیا ہے 3 ماشے ہے ایک رتی ہے اور ایک خمس ماشوں کا تو ہم نے حساب کر لیا 600 ہو گئے رتی کا حساب کر لیا 200 ہو گئیں اور خمس رتی ہے تو یہ خمس بھی 200 درہموں میں کتنے خمس ہو گئے خمسی 200 خمس ہو گئے اور کتنے خمس سے ایک رتی بنتی ہے 5 سے تو اس کو 5 سے تقسیم کر دو 200 کو 40 تو یہ 40 رتیاں اور آ گئیں 200 رتیاں پہلے تھیں اور 40 اور آ گئیں 240 رتیاں اس 240 رتی کو ذرا ماشوں میں لے کے جاؤ اوپر دیکھو کیا لکھوایا میں نے 8 رتی ہو تو ایک ماشا بنتا ہے تو 240 کو ذرا 8 سے تقسیم کرو 240 کو 8 سے 30 ماشے بن گئے کیا بن گئے
30 ماشے
اچھا پہلے کتنے ماشے رکھوائے تھے 600 اور 30 کتنے ہو گئے 630 ماشے ہو گئے اب اس 630 ماشے کو آپ تقسیم کریں تولے بنانے ہیں تو 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے 12 سے تقسیم کریں 12 سے تقسیم کریں 630 کو کیلکولیٹر ہے کسی کے پاس جلدی کرو بھائی 630 کو 12 سے تقسیم کریں 52.5 تولے نکل آئے دیکھا 52.5 جواب آیا تو دیکھا چاندی کا نصاب اس میں 52.5 تولے اس طرح بھائی علماء نے حساب لگایا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ جو میں نے پیمانے لکھوائے یہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گے بھائی ہر جگہ کام آئیں گے آگے لکھیے بھائی ابھی کچھ اور پیمانے چیزیں باقی ہیں 2-3 یہ سارے وزن میں ذکر کر رہا ہوں وزن بھائی آگے لکھیے اوقیہ اوقیہ الف و قاف دو نقطوں والا یا مشدد ہے اور گولتا ہے اوقیتن الف و قاف دو نقطوں والا یا مشدد اور گولتا اوقیتن اور اس کی جمع یاد رکھنا اواقی آتی ہے کیا آتی ہے اواقی اس اوقیہ کی جمع ہے تو ایک اوقیہ آگے لکھیں برابر ہے 10.5 تولے برابر ہے 10.5 تولے اور یہ برابر ہے 40 درہم کے برابر ہے 40 درہم اب 10.5 تولے ہے اس کے ذرا درہم بناؤ بھائی درہم بناؤ 10.5 تولے ہے اس کے پہلے ماشے بنا لو اس کو 12 سے ضرب دو کتنے ہو گئے 10.5 کو 12 سے ضرب دیں صرف پہلے 10 کو ضرب دے دو آدھے کو الگ رکھو 120 اور پھر آدھے کو 12 سے ضرب دی تو 6 نہیں آدھا 6 تولے بنے گا جی بھائی 10 کو 12 سے ضرب دی نا ماشا ہم نے ہمارے پاس کیا ہے 10.5 تولے ہیں کیا ہیں
10.5
اور ہر تولے میں کتنے ماشے 12 ماشے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 10 تولے میں کتنے معاشی ہو گئے؟ 120. آدھے تولے میں کتنے معاشی ہو گئے؟ 12 ہیں نا, 12 ہیں, 6. تو ایک میں کتنے, آدھے میں کتنے ہو گئے؟ 6. تو 120 اور 6 126 معاشے کیا بن گئے؟
126
معاشے. اور اس سے ہم نے کیا بنانے ہیں؟ درہم. درہم ایک درہم کتنے کے برابر ہے؟ 3 معاشے, 1 رتی اور خمس رتی. اچھا اب کیسے, اب ذرا حساب مشکل ہو گیا. ہاں 126 معاشے بن گئے, توجہ ہے, کتنے معاشے بن گئے؟ اچھا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ 40 درہم یہ بنتے ہیں, کتنے بنتے ہیں؟
40.
تو 40 کو ہم یوں کرتے ہیں, درہم کو ہم معاشوں میں لے جاتے ہیں, وہ بھی 126 معاشے بننے چاہیے. کتنے بننے چاہیے؟ دیکھو 40 درہم ہے, ایک درہم کتنے کے برابر؟
3 معاشے,
1 رتی اور خمس رتی. پہلے صرف معاشوں کا حساب کرو, 40 تیے
120
بن گیا یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد
1 رتی,
تو 40 میں ہر ایک میں ایک ایک رتی ہے, تو 40 رتیاں بن گئیں. اور خمس رتی ہے تو 5 سے 40 کو تقسیم کرو, 8 8, تو 40 اور 8 48, 48 رتیاں بن گئیں. اس 48 کو پھر معاشوں میں لے کے جاؤ, 48 رتی, یہ تو 48 رتی ہے اور دوسری طرف ہے 120 معاشے, تو اس رتی کو بھی معاشوں میں لے کے جاؤ. 8 رتی ہو تو ایک معاشا بنتا ہے, تو کتنے ہو گئے؟ 8 چھکے, 48 کو 8 سے تقسیم کرو, 6 معاشے بن گئے. 120 معاشے تھے اور یہ 6 کتنے ہو گئے؟ 126 معاشے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھا ایک اوقیا برابر ہے 10.5 تولے اور یہ برابر ہے 40 درہم کے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اب کتابوں میں کہیں کوئی مقدار ذکر ہوتی ہے, کوئی لمبائی چوڑائی ذکر ہوتی ہے, یا وزن ذکر ہوتا ہے, یا اسی طرح ابھی کیل جو ماپنے کے آلے ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں, بھائی آپ فوراً اس کا حساب لگا سکتے ہیں. تو یہ لکھ لیا کہ ایک اوقیا برابر ہے 10.5 تولے اور یہ برابر ہے 40 درہم. اس کے نیچے لکھیں ایک کلو برابر ہے تقریباً, ایک کلو برابر ہے تقریباً 228 دینار. یہ باقی پورا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں, میں نے سارے پیمانے لکھوا دیے. 228 دینار, کیونکہ دینار ذرا بڑا ہوتا ہے, 4.5 معاشے کا ہوتا ہے. نیچے لکھیں اور ایک کلو برابر ہے تقریباً 326 درہم. ایک کلو برابر ہے تقریباً 326 درہم. اور یہ تو آپ کو پتا ہے ایک کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000 گرام ہوتے ہیں. تو آپ وہ حساب لگا لینا بھائی اچھی طرح. اب آئیے جی بھائی, کیا یہ تھے وزن کے پیمانے, اب آئیے کیل کے پیمانے کچھ ہیں. کیل جی لکھیے بھائی, ایک کر برابر ہے کاف اور را مشد, کاف چھوٹا ہے اور را پر شد بھی ڈالیں, کرن برابر ہے 12 وسق. بھائی 12 وسق, و سین اور قاف دو نقطوں والا وسق لکھ لیا. اگلی سطر میں لکھیں ایک وسق برابر ہے 60 صاع. بھائی صاع, صاد الف عین صاع, اور یہ برابر ہے 5 من 2.5 سیر. برابر ہے 5 من 2.5 سیر. یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا من, 40 سیر والا, 40 سیر, تو یہ 5 من 2.5. سا ایک وسق کتنے کے برابر ہے؟ 60 صاع. یعنی وہ جو قفیز, جس کو کیا کہتے ہیں, گندم ماپنے کا ایک برتن ہوتا ہے اس کو قفیز کہتے ہیں. تو یہ سا اور قفیز ایک چیز ہیں, اسی کو سا کہتے ہیں اور قفیز میں. نیچے لکھیں ایک سا برابر ہے 4 مد. 4 مد, میم دال مد, اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے 270 تولے, یہ برابر ہے 270 تولے, اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے 3 سیر 6 چھٹانک, یعنی 1.5 پاؤ, 3 سیر 6 چھٹانک. یہ آج کل سیر استعمال ہوتے ہیں اس لیے سیروں میں میں نے اس کا حساب لگایا کہ آپ کو کم از کم کچھ اندازہ ہو جائے. تو ایک سا برابر ہے کیا لکھا, ایک سا برابر ہے 4 مد, اور یہی برابر ہے 4 مد برابر ہے 270 تولے, اور یہ برابر ہے 3 سیر 6 چھٹانک. تو یہ چاروں چیزیں ایک ہی ہیں بھائی, ایک ہی وزن ہے. اور ہاں یہ جو سا لکھا نا سا, اس کے اوپر چھوٹا سا بین القوسین لکھ دیں سا حنفی, یہ سا حنفی کی بات ہو رہی ہے, عند الاحناف یہ سا ہے, سا حنفی لکھ لیا. اچھا اب نچلی سطر میں لکھیں ایک مد برابر ہے, ایک مد برابر ہے 2 رتل, را اور طوا اور لام, رتل توازوا رتل, ایک مد برابر ہے 2 رتل, اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے 1 شرعی من, یہ برابر ہے 1 شرعی من. دیکھا یہ ایک یہ من کتابوں میں آتا ہے ذکر, تو یہ من چھوٹا سا ہے. ایک ہمارے ہاں من جو سیر والا رائج ہے وہ کتنا ہے 40 سیر, اور اب تو شاید میرے خیال 40 کلو والا ہوتا ہے من, وہ تو 40 سیر سے بھی بڑھ گیا, کیونکہ آپ نے پڑھ لیا تھا ایک سیر کتنا ہے 80 تولے, اور کلو کتنا ہے تقریباً 86 تولے. دیکھو کلو اسے بڑا ہے, 6 تولے اسے بڑا ہے. تو یہ تو بہرحال میں سیر میں لکھوا رہا ہوں. تو ایک مد کس کے برابر ہوا 2 رتل کے, اور یہ برابر ہوا 1 شرعی من کے. اسے نیچے لکھیں ایک رتل برابر ہے 34 تولے, ایک رتل برابر ہے 34 تولے لکھ لیا. اب یہاں سا بھی لکھ لیں بھائی, سا کتابوں میں عام ذکر آتا ہے. سا یاد رکھنا 3 قسم کے ہیں, ایک کو سائے ہاشمی کہتے ہیں سائے ہاشمی, ایک کو سائے حجازی کہتے ہیں, اور ایک کو سائے عراقی کہتے ہیں. سب سے پہلے لکھو سائے ہاشمی, سائے ہاشمی برابر ہے 32 رتل کے, برابر ہے 32 رتل کے. نیچے لکھیں سائے حجازی, سائے حجازی یہ برابر ہے 5 رتل و 1/3 رتل, 5 رتل و 1/3 رتل, رتل کا تیسرا حصہ سلس سا لام سا, 5 رتل اور 1/3, یہ ہے سائے حجازی 5 رتل اور 1/3 رتل. نیچے لکھیں سائے عراقی, سائے عراقی برابر ہے 8 رتل, برابر ہے 8 رتل. اسی کے آگے بین القوسین لکھ دیں, بریکٹ میں لکھ دیں سائے حنفی, یہ سائے حنفی ہے عند الاحناف, یہ ہے سا کی مقدار بھائی, یہ ہے سا کی مقدار. تو دیکھا سائے ہاشمی سب سے بڑا ہے وہ 32 رتل کا ہے, اور سائے حجازی سب سے چھوٹا ہے وہ کوئی 1.25 رتل سے تھوڑا سا زیادہ ہے, اور سائے عراقی یا سائے حنفی متوسط ہے وہ 8 رتل کا ہے, 8 رتل کا ہے. تو دیکھا معلوم ہوا ایک کر گندم کی مقدار کتنے کے برابر ہے 12 وسق کے, اور ایک وسق کتنے کا 60 سا کا. تو ایک کر میں کتنے سا ہو گئے, 12 سے اس کو 60 کو ضرب دے دیں 12 سے, 720 سا, 720 بنتے ہیں جی. تو ایک کر برابر ہے 720 قفیز بھائی, دیکھو ایک اچھی خاصی بڑی مقدار بن جاتی ہے بھائی. تو یہ تھے پیمانے, اب یہ آپ کے کام آئیں گے جگہ جگہ. یہ مانا تھا دیکھیے کتاب پر, گما اذا کانت القیمت دراہما, جیسے کہ قیمت جو ہے وہ درہم ہو, ودین کر برن, اور دین کیا ہو ایک کر گندم ہو, برن گندم کو کہتے ہیں, اور دین ایک کر گندم ہو, یعنی 720 صاع. تو ولا قدرت له على اداء الدین فی الحال, اور اس کو قدرت نہ ہو کہ وہ فی الحال دین یعنی وہ گندم ادا کر سکے. تو فتکون الدراہم الرہنا الى محل الاجل, تو وہ دراہم جو ہوں گے وہ رہن ہو جائیں گے اس مدت کے آنے تک, اس کا وقت ہونے تک. محل وقت ہونا, ادائیگی کا وقت. محل ظرف کا صیغہ ہے بھائی, اور وہ ظرف زمان ہے, یہاں ظرف زمان ہے, وہ وقت مراد ہے, ادائیگی کا وقت. وَإِن فَعَلَهَا مُعْسِرًا, جی دوسری صورت کیا تھی, راہن نے اپنے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا ہے, یا مدبر بنا دیا ہے, یا ام ولد بنا دیا ہے, اور یہ خود تنگ دست ہے, غریب ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ لے کر رہن رکھ لیے جائیں, تو پھر کیا کریں گے, وہ غلام یا باندی ان سے سعی کروائی جائے گی اور وہ لا کر مرتہن کے دین کو ادا کریں گے. وہی ذکر کر رہے ہیں. وَإِن فَعَلَهَا مُعْسِرًا, اور اگر ان کاموں کو سر انجام دیا, ان کاموں کو کیا راہن نے, مُعْسِرًا غریب ہوتے ہوئے, تنگ دست ہوتے ہوئے, تو فَفِي الْعِتْقِ سَعَ الْعَبْدُ فِي أَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ, تو آزادی کی صورت میں اگر اس نے غلام کو آزاد کیا تھا, سَعَ الْعَبْدُ, تو غلام کوشش کرے گا, فی اقل من قیمتہ ومن الدین, اس کو اپنی قیمت اور دین میں سے جو کم ہو اس میں کوشش کرے گا. کس میں کوشش کرے گا؟ غلام کی جو قیمت تھی اور دین, ان میں سے جو کم تھا اس میں کوشش کرے گا. بھئی دیکھیے نا, مرتہن پر زمان آتا ہے, مرتہن پر زمان آتا ہے, اور کتنا زمان آتا ہے, اقل دین میں سے اور اس رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہو وہ زمان آتا ہے, تو گویا اس رہن کے ذریعے وہ وصولی کرتا ہے اتنے مال کی, تو غلام بھی اتنے میں ہی کوشش کرے گا. غلام کی قیمت دیکھی جائے گی اور دین کو دیکھا جائے گا, جو کم تر ہوگی اس وہ کما کر لا کر کس کو دے دے گا, مرتہن کو ادائیگی کر دے گا. تو یہ معنی ہے, سعال عبد فی اقل من قیمتہ ومن الدین, غلام جو ہے وہ کوشش کرے گا اس میں جو کم ہوگا اس کی قیمت اور دین میں سے, فیرجع علی سیدہ غنیا, پھر وہ غلام رجوع کرے گا اپنے آقا پر غنیا, مالدار ہوتے ہوئے, یعنی جب وہ آقا کیا ہو جائے بعد میں اگر مالدار ہو جاتا ہے, تو پھر غلام اس سے جا کر اپنا وہ دین وصول کرے گا, کیونکہ غلام نے آقا کی طرف سے ادا کیا تھا. وفی اختیہ, اور آزادی کی جو دو بہنیں ہیں, اختین سے دو مراد ہیں, مراد ہے وہ مدبر اور ام ولد, بھائی مدبر اور ان کو اختین کہا آزادی کی, آزادی کی, کیونکہ جیسے آزاد آدمی کو رہن رکھنا ٹھیک نہیں, اس طرح مدبر اور ام ولد کو بھی رہن رکھنا ٹھیک نہیں, تو یہ بھی اس کے مشابہ ہو گئے, یہ بھی اس کے مشابہ, تدبیر اور استیلاد بھی عتق کے مشابہ ہو گئے, تو اس کو ان کی بہنیں کہہ دیا, کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوا کرتی ہیں, تو جب ان میں مشابہت آ گئی تو کیا کہہ دیا, یہ اس کی بہنیں ہیں, یعنی اس کے مشابہ ہیں, اس کے مشابہ. وفی اختہ ہی, اور عتق کے جو دو بہنیں ہیں, یعنی استیلاد اور تدبیر, صافی کل دینی, وہاں پر وہ پورے دین میں کوشش کریں گے, ولا رجوع, اور رجوع بھی نہیں کریں گے, رجوع بھی نہیں. کیوں بھائی, ام ولد اور مدبر وہ تو کس کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, آقا کی طرف سے ہی کوشش کر رہے ہیں نا, تو آقا کے ذمہ تو پورا دین ہے, تو یہ بھی پورا کا پورا دین ادا کریں گے, یہ عقل یہاں نہیں دیکھا جائے گا. یہ معنی, وفی اختہ صحافی کل دین ولا رجوع, اور عتق کے جو دو مشابہ چیزیں ہیں, یعنی تدبیر اور استیلاد, یعنی مدبر بنانا اور ام ولد بنانا, اس میں وہ غلام یا باندی کوشش کریں گے, فی کل دین, پورے کے پورے دین میں, ولا رجوع, اور بعد میں بھی اپنے آقا پر رجوع نہیں کریں گے, کیونکہ وہ سارا آقا ہی کی کمائی تھی بھائی. فَإِنَّ الرَّاهِنَ إِذَا أَعْتَقَ وَهُوَ مُعْسِرٌ, پس راہن جو ہے اگر اس نے آزاد کر دیا غلام کو, وَهُوَ مُعْسِرٌ, اس حال میں کہ یہ آقا جو تھا غریب تھا, تنگ دست تھا, فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ, اگر وہ دین جو ہے وہ اس کی غلام کی قیمت سے کم ہے, تو سَعَ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ, تو غلام کوشش کرے گا کس میں, دین میں کیونکہ وہ کم ہے. وہ انکانت القیمت اقل صعاف القیمتی, اور اگر اس غلام کی قیمت جو ہے وہ کم ہے دین سے تو صعاف القیمتی, تو غلام کس میں کوشش کرے گا قیمت میں اور وہ لا کر ادا کرے گا. لئنہ انما یسعی, وہ اس لیے کوشش کرے گا. لئنہ لما تعذر للمرتہین, اس لیے کیونکہ جب ممکن نہ رہا مرتہین کے لیے استعفاء حق ہی کہ وہ اپنے حق کو وصول کر لے, من الراہینی کس سے, اپنے حق کو وصول کر لے راہن سے, تو یأخذہ ممن ینتفع بالعتق, تو وہ اپنا دین لے لے گا اس شخص سے جس نے اس آزادی سے فائدہ اٹھایا ہے. والعبد انما ینتفع بمقدار مالیته, اور غلام جو ہے اس نے نفع اٹھایا ہے اپنی مالیت کے بقدر, اس نے نفع اٹھایا ہے تو لہذا وہ غلام سے کوشش کروائی جائے گی. ثم یرجع بما سعى على السيد, پھر وہ غلام رجوع کرے گا وہ جو اس نے کوشش کی ہے, على السيد کس پر, اپنے آقا پر, یعنی سابقہ جو آقا ہے. اذا ایسر سیدہ, جب خوشحال ہو جائے اس کا آقا یعنی مالدار ہو جائے اس کا آقا. لئنہ قضا دینہ, اس لیے کیونکہ اس غلام نے اس آقا کا دین ادا کیا تھا. وہو مضطر فیہ بحکم الشرعی, اور وہ مجبور تھا اس میں شریعت کے حکم سے, شریعت کے فیصلے سے وہ اس میں مجبور تھا. بھئی یاد رکھو, جب بھی کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا دین اپنی طرف سے ادا کرے, جب بھی آپ پر دین ہے اور آپ کا ساتھی خود ہی جا کر وہ دین ادا کر دیتا ہے تو یہ متبرع ہے. کیا ہے؟ متبرع, جو کوئی کام اپنی طرف سے خود کرے, جو اس پر لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ثواب کے طور پر کرے, احسان کے طور پر. تو وہ شخص کیا ہوا جس نے آپ کا دین ادا کر دیا, خود ہی, آپ نے نہیں کہا تھا, خود ہی اس نے ادا کر دیا, تو وہ ہے متبرع. اور یاد رکھو متبرع پھر اصیل پر رجوع نہیں کر سکتا, جس کا دین ادا کیا ہے اس پر رجوع نہیں کر سکتا. یعنی کہ کل اس کو قاضی کے پاس لے جائے اور کہے کہ میں نے اس کا دین ادا کیا تھا اب مجھے وہ دلوائیں, یہ کہے گا بھئی قاضی صاحب میں نے اس کو کہا ہی نہیں تھا کہ میری طرف سے دین ادا کرو. تو متبرع جو ہے وہ جو مدیون ہے اس پر بعد میں رجوع نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے اور مجبوراً اس کو کسی کی طرف سے دین ادا کرنا پڑے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. اور یہاں پر غلام بھی کیا تھا؟ مجبور تھا, شریعت کا حکم ہے, شریعت کا فیصلہ ہے کہ یہ فائدہ غلام نے اٹھایا ہے, لہذا پیسے بھی کون لا کر پورے کرے گا؟ غلام. اور تو یہ مجبور ہے, اپنے آقا کا دین ادا کر رہا ہے, اور مجبور کیا کرتا ہے, بعد میں رجوع کر سکتا ہے. یہ مانا ہے وہ ہوا مضطر فیہ, اور غلام جو تھا وہ اس دین کی ادائیگی میں مجبور تھا, بحکم الشرعی, شریعت کے فیصلے سے, اس لیے وہ رجوع کرے گا. لہذا فیر جو علیہ, پس وہ رجوع کرے گا اس آقا پر, بما تحمل عنہ, اس دین کے بدلے, تحمل عنہ, جو اس نے اس کی طرف سے برداشت کیا, جو اس غلام نے آقا کی طرف سے برداشت کیا تھا, اس کے بدلے میں اس پر رجوع کرے گا. وفی تدبیر والاستیلاد سعا فی کل الدین, اور تدبیر یعنی مدبر بنانے کی صورت میں, والاستیلاد اور ام ولد بنانے کی صورت میں, سعا فی کل الدین, وہ غلام یا باندی کوشش کریں گے پورے کے پورے دین میں. لئن کسب المدبر والمستولدت ملک المولا, اس لیے کیونکہ مدبر اور مستولدہ یعنی ام ولد کی جو کمائی ہے وہ ملک المولا, وہ آقا ہی کی ملکیت ہے. فیسعیان فی کل دینہ, پس یہ کوشش کریں گے آقا کا پورا دین اتارنے میں. ولا رجوع, اور رجوع بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کمائی آقا ہی کی کمائی ہے, یہ تو ابھی آزاد نہیں ہوئے, یہ تو ابھی بھی غلام ہیں بھائی. وإتلافہ رہنہ کإعتاقہ غنیہ, بھائی صورت یہ, راہن نے اپنا جو چیز رہن رکھوائی تھی مرتہن کے پاس, راہن نے ہی اس کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. راہن کے فیل سے ہی کیا ہوئی, وہ مرہون شے تباہ ہو گئی. تو کہتے ہیں اس میں پھر وہی حکم ہے جو مالدار کے اندر جو حکم تھا, راہن نے اپنے رہن کو تباہ کیا ہے تو راہن سے اس رہن کی قیمت لی جائے گی, اور وہ قیمت پھر جب تک مدت پوری نہ ہو تب تک کے لیے رہن رکھ لی. وہی جو پہلی صورت میں آیا تھا, اگر دین فوری ہے تو پھر کیا کر لیں گے, ادائیگی کرے گا پورے دین کی, اور اگر دین میں مدت ہے تو اس چیز کی قیمت لے کر اس کو بطور رہن کے رکھ لیا جائے گا. تو کہتے ہیں وہ اتلافہ رہنہ, اور تلف کر دینا, ہلاک کر دینا راہن کا, رہنہ اپنے رہن کو, کاعتاقہ غنیا, یہ ایسے ہی ہے جیسے راہن کا آزاد کر دینا اپنے رہن کو اس حال میں کہ وہ مالدار ہو. اے ان اتلف الراہن الرہن, یعنی اگر راہن نے تلف کر دیا, تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا رہن کو, فکما اعتقہ غنیا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے آزاد کیا تھا مالدار ہوتے ہوئے. اے ان کا ندین حالا اخذ منہ الدین, یعنی اگر دین حالی تھا یعنی فوری ادائیگی تھی یعنی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا, اخذ منہ الدین, تو مرتہن اس سے دین لے لے گا. وہ ان کان مؤجلا, اور اگر دین مدت والا ہے یعنی ابھی اس کی مدت باقی ہے, تو اخذ قیمتہ, تو اس رہن کی قیمت اس سے لے لے گا. لیکون الرہنن الى زمان حلول الاجل, تاکہ وہ جو قیمت ہے وہ رہن ہو جائے اس مدت کے پورا ہونے کے زمانے تک. بھئی واجنبی اتلفہ زمنہ مرتہنہ وکان ای الزمان رہنن معہ, صورت یہ کسی اجنبی نے, کسی تیسرے شخص نے رہن کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, تو اب اس سے زمان وصول کرنا ہے. تو یہ زمان راہن وصول کرے گا یا مرتہن وصول کرے گا؟ کہتے ہیں بھئی یہ چیز مرتہن کے قبضے میں تھی, لہذا مرتہن قاضی کے پاس جا کر اس کے ذریعے کیا کرے گا, اس سے زمان تو معلوم ہوا ضامن جو متلف کو بنائے گا وہ مرتہن بنائے گا, راہن نہیں. مقدمہ لڑنا اس کا کام ہے کیونکہ مرتہن اس سے نہیں لے گا, تو رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے, تو اس پر زمان آئے گا یا نہیں؟ زمان تو مرتہن پر آنا ہے, لہذا اب خصومت بھی کون کرے گا یہاں پر؟ مرتہن ہی کرے گا, اور اس اجنبی سے اس کی قیمت وصول کرے گا. تو کہتے ہیں وہ اجنبی یون اتلفہ, اور ایسا اجنبی جس نے, ایسا اجنبی اتلفہ جس نے اس رہن کو تلف کر دیا. دیکھو اجنبی یون ہے نکیرہ, نکیرہ اور اتلافا اس کے بعد فیل آیا, اور نکرا کے بعد فیل آیا تو یہ اس کی صفت, تو یہ موصوف صفت مل کر بنے مبتدا, اور آگے زم مانا یہ اس کی خبر. تو کہتے ہیں وہ اجنبی یون اتلافا ہو, اور ایسا اجنبی جس نے اس رہن کو تلف کر دیا ہے, اس کو ہلاک کر دیا ہے, زم مانا ہو مرتہین ہو, اس کو ضامن بنائے گا اس کا مرتہین, وکان ای زمان الرہن معہ, اور وہ جو زمان ہے وہ رہن ہوگا پھر مرتہن کے پاس. اجنبی سے زمان وصول ہو گیا تو وہ زمان بطور رہن کے اس مرتہن کے پاس رہے گا. ورہن اعارہ مرتہنہ راہنہ او احدہما باذن صاحبہ آخر سقط زمانہ. صورت مسئلہ یہ کہ زید نے اپنی گاڑی جو ہے عمر کے پاس بطور رہن کے رکھوائی تھی, اور بعد میں راہن کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی, اور اس نے مرتہن یعنی عمر سے جا کر کہا کہ مجھے سفر پر جانا ہے, تین چار دن کے لیے گاڑی مجھے چاہیے, اگر آپ دے دیں. مرتہن نیک آدمی تھا بھائی, اس نے گاڑی دے دی کہ لیجیے. مرتہن نے گاڑی بطور عاریت کے دے دی, کس کو؟ راہن کو, راہن ہی کو دے دی, اصل مالک جس نے رہن رکھوایا تھا. اچھا, اس کو دے دی, یا راہین یا مرتہین دونوں میں سے کسی ایک نے ایک تیسرے آدمی کو گاڑی استعمال کے لیے دے دی اور اجازت ایک دوسرے سے لے لی. راہین کسی کو اور کو گاڑی اپنی عاریت کے طور پر استعمال کے لیے دینا چاہتا ہے, اس نے مرتہین سے اجازت مانگی, مرتہین نے اجازت دے دی, چنانچہ وہ گاڑی اس نے تیسرے شخص کو دے دی. یا مرتہین نے کسی کو دینی تھی, اس نے راہین سے اجازت لے لی اور تیسرے آدمی کو گاڑی عاریت کے طور پر دے دی. تو یاد رکھو, مرتہین جب گاڑی عاریت کے طور پر چاہے راہین کو دے, چاہے دونوں مل کر کسی تیسرے شخص کو دیں, تو وہ گاڑی زمان سے نکل جائے گی. وہ گاڑی زمان سے, اب اگر وہ گاڑی ہلاک ہوئی تو زمان نہیں آئے گا بھائی مرتہن پر, کیونکہ گاڑی راہن کی اجازت سے دوسرے کے پاس گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ جو چیز مستعار ہوتی ہے اس کا زمان نہیں آتا, وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے. ورہن اعارہ مرتہنہ راہنہ, بھائی رہن نکیرہ آیا اور نکیرہ کے بعد اعارہ فعل آیا, تو یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت. اور ایسا رہن آ رہ مرتہنہ جو بطور عاریت کے دیا ہے. مرتہنہ کس نے دیا؟ اس کے مرتہن نے دیا ہے. راہنہ کس کو دیا؟ اپنے اس کے راہن کو اس نے دیا ہے. او احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے دیا باذن صاحبہ اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت سے. آخرا کسی تیسرے آدمی کو. سقط زمانہ اس رہن کا زمان ساقط ہو جائے گا. یہ خبر آ گئی بھائی, خبر آ گئی. سقط زمانہ اس رہن کا زمان ساقط ہو جائے گا. فَحُلْقُهُ مَعَ مُسْتَعِيرِهِ حُلْقُ بِلَا شَئِن پس اس رہن کا ہلاک ہونا مستعیر کے پاس. حُلْقٌ بِلَا شَئِن یہ ہلاک ہونا ہے بغیر کسی چیز کے, اس میں کوئی زمان مرتہن پر نہیں آئے گا. وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا أَن يَرُدَّهُ رَهْنًا اچھا انہوں نے بھئی عاریت کے طور پر رہن کو دیا ہے تو کیا یہ اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں؟ یا دے دیا ہے ایک مہینے کے لیے دیا ہے تو مہینے تک اب اسی کے پاس رہے گا, لوٹا نہیں سکتے. کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ دونوں کا حق وابستہ ہے, اس استعمال کے لیے چیز دی ہے تو دونوں کو یہ حق ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں, جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں. یہ مانا ہے وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا أَن يَرُدَّهُ رَهْنًا اور ان میں سے ہر ایک کو یہ حق ہے کہ اس کو واپس لوٹا دے بطور رہن کے, اسے واپس لے کر رہن کے طور پر رکھ لے. راہن بھی کر سکتا ہے ایسا اور مرتہن کو بھی. فَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ رَدِّهِ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ یاد رکھیے بھائی, جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنا مال ہے وہ سارا فوراً وارثوں میں تقسیم نہیں کرتے, بلکہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے. اس کے کفن دفن کا سارا انتظام اس سے کیا جائے گا جو شخص مرا ہے, میت ہے. پھر اس کے بعد ابھی بھی وارثوں کو مال نہیں دینا, اب ہم اس کے ذریعے اس کے قرضے ادا کریں گے. جس جس کے قرضے ہیں وہ سارے قرضے ادا کیے جائیں گے, چاہے سارا مال ہی ختم کیوں نہ ہو جائے. پھر قرضے ادا کر دیے پھر مال بچ گیا, ابھی بھی وارثوں کو نہیں دیں گے, بلکہ اب وہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال جو بچا ہوا ہے اس کے تیسرے حصے تک اس کی وصیت نافذ کر دیں گے. مثلا اس کا کفن دفن بھی کر دیا, قرض خواہوں کو قرضے بھی ادا کر دیے, اور اس کے بعد مال بچا مثلا 30 لاکھ روپیہ, اور اس نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد سارا مال زید کو دے دینا جو کوئی اجنبی آدمی ہے. تو اجنبی کو سارا مال نہیں دیں گے کیونکہ اس مال کے ساتھ وارثوں کا بھی حق ہے بھائی. تو یہ جو مال 30 لاکھ بچ گیا دین کی ادائیگی کے بعد, اس کے صرف ثلث تک وصیت نافذ کریں گے. کتنے؟ ثلث, تیسرے حصے تک. اور 30 لاکھ کا ثلث کتنا ہے؟ 10 لاکھ. تو وہ 10 لاکھ اجنبی کو دے دیں گے اور باقی یہ 20 لاکھ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. اس کو پھر اس میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اور یہ ہم نے کل مال وصیت والے کو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ کس کا حق تھا؟ وارثوں کا. لہذا اگر وارثوں نے اجازت دے دی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے مال کی وصیت کی ہے, ہماری طرف سے اجازت ہے, سارا مال کس کو دے دو؟ زید, جس کے بارے میں وصیت کی ہے اسی کو دے دو. تو پھر اس کو دے دیں گے کیونکہ ہم نے روکا کس کے حق کی وجہ سے تھا؟ وارثوں کے, اور وارثوں نے ہی اجازت دے دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنو, اگر کسی شخص کا انتقال ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کفن دفن. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرضے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وصیت. کتنے میں؟ سولو سے ماں بقیہ میں, سولو سے ماں بقیہ. اور اس کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وارثوں کا. اچھا اب یاد رکھو, جب قرضے ادا کرنے ہیں, قرضے ادا کرنے ہیں تو تمام قرض خواہوں کو دیے جائیں گے. اگر ساروں کا قرضہ ادا پورا ہو جاتا ہے پھر تو اچھی بات ہے. اگر سب کا قرضہ ادا نہیں ہوتا, سب کا قرضہ ادا نہیں ہوتا اور مال تھوڑا ہے, مال تھوڑا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دے دیں گے. مثلا زید کے اس نے دینے تھے 4 لاکھ اور بکر کے دینے تھے 6 لاکھ. زید کے 4 لاکھ, بکر کے 6 لاکھ. اور عمر کے اس نے دینے تھے 10 لاکھ. زید مثلا جو بھی فوت ہوا ہے, 3 آدمیوں کو وہ مقروض تھا, ایک کا اس نے 4 لاکھ دینا ہے, دوسرے کا 6 لاکھ دینا ہے, تیسرے کا 10 لاکھ دینا ہے, اور کل مال جو باقی بچا ہے اب وہ صرف 10 لاکھ ہے. اب کیا کریں؟ قرضہ ہے 20 لاکھ اور یہ کتنا ہے, یہ مال بچا ہے 10 لاکھ. تو یہ نہیں کریں گے کہ وہ 10 لاکھ والے کو سارا دے دیں اور وہ دو باقی بیچارے ویسے ہی رہ جائیں. نہیں نہیں, تینوں میں برابری کے اعتبار سے تقسیم کریں گے. اور حصے بنائیں گے, جس کا دین زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ, جس کے دین کم اس کا حصہ بھی کم. لہذا کیا کریں گے جی, کس طرح کریں گے, یہ آگے آپ وہ علم میراث میں آپ تفصیل پڑھ لیں گے, لیکن یہاں یوں کریں گے کہ آسانی سے یوں سمجھو, اس دس کے 20 حصے کر دو. اس 10 لاکھ کے قرض کتنا ہے 20 لاکھ, اور مال کتنا ہے 10 لاکھ, تو اس 10 کے بھی 20 حصے کر دو اور ہر ایک کو اس کے مطابق دے دو. ایک حصے میں کتنے آئے 50,000, 10 کے 20 حصے کیے نا, ایک حصے میں کتنے آئے 50,000, اور تو اس 20 قرضے میں 20 لاکھ قرضے میں سے 20 میں سے کتنے حصے پہلے آدمی کے ہیں 4 لاکھ, دوسرے کے کتنے ہیں 6 لاکھ, تیسرے کے کتنے ہیں 10 لاکھ, ہم نے بھی 20 حصے کر دیے. اس 20 میں سے 4 حصے کس کو دے دو 4 لاکھ والے کو, 6 حصے کس کو دے دو 6 لاکھ والے کو, اور 10 حصے کس کو دے دو, تو یہ کتنے ہو گئے, 4 لاکھ والے کو 2 لاکھ مل گئے, 6 لاکھ والے کو 3 لاکھ مل گئے, 10 لاکھ والے کو 5 لاکھ مل گئے, 2, 3 اور 5, 10 لاکھ پورے تقسیم ہو گئے. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا جب پیسے بچ جائیں, اول تو سارے قرضے پورے پورے ادا کریں گے, اگر پورے نہیں ہوتے تو ہر ایک کو دین کے بقدر حصے بنا دیے جائیں گے, کم دین والے کو تھوڑا ملے گا, زیادہ دین والے کو زیادہ ملے گا. اب صورت مسئلہ یہ کہ راہن جو ہے, راہن نے اپنی گاڑی کس کے پاس رکھوائی تھی, مرتہن کے پاس بطور رہن کے. راہن نے اسے گاڑی استعمال کے لیے مانگ لی کہ مجھے یہ گاڑی کی ضرورت ہے چند دن کے لیے, مرتہن نے گاڑی اس کو دے دی. آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اس کے زمان سے نکل گئی. اب راہن نے گاڑی واپس, توجہ ہے, راہن نے گاڑی لی ہے, اس نے گاڑی واپس نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی راہن کا انتقال ہو گیا. راہن کا, اب رہن جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے جب قرضے ادا کریں گے تو قرضوں میں یہ گاڑی بھی آئے گی بھائی, تو کیا یہاں پر بھی ایک قرضہ کس کا دینا ہے, مرتہن کا, اور ایک قرضہ ہے باقی قرض خواہوں کا, تو کیا یہ گاڑی کے ساتھ بھائی جتنا مال بچتا ہے سب قرض خواہوں کا اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, حق وابستہ ہو جاتا, تو کیا اس گاڑی کے ساتھ بھی سب قرض خواہوں کا حق وابستہ ہے, یہ گاڑی بھی سب میں برابر برابر تقسیم کریں گے, یعنی مرتہن سمیت. کہتے ہیں نہیں, اس گاڑی, یہ گاڑی تو بطور رہن کے کس کے پاس تھی, مرتہن کے پاس, اور مرتہن نے اس کو دیا استعمال کے لیے, لہذا اس گاڑی کے ذریعے سب سے پہلے مرتہن کا حق ادا کریں گے, گاڑی کو بیچ کر سب سے پہلے اگر کچھ پیسے بچ گئے پھر وہ باقی قرض خواہوں کو دیں گے, اگر کچھ پیسے نہ بچے تو مرتہن ہی کو دے دیں گے یہ گاڑی کے سارے پیسے. بتانا یہ چاہتے ہیں باقی جو مال بچا ہوا ہے اس میں تو سارے قرض خواہ شریک ہیں, ان سب اس میں برابر برابر ان میں تقسیم کیا جائے گا, لیکن اس گاڑی کے ساتھ کس کے زیادہ حق ہے, اس گاڑی میں مرتہن کا زیادہ حق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ رَدِّهِ, بس اگر راہن مر گیا اس مستعار کو واپس کرنے سے پہلے, اس راہن کو واپس کرنے سے پہلے, فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَائِ, تو مرتہن جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے قرض خواہوں سے, لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ بَاقٍ فِيهِ, اس لیے کیونکہ اس چیز کے اندر اس میں ابھی بھی رہن کا حکم باقی ہے, وہ ابھی بھی کیا ہے, رہن ہے, ابھی بھی کیا ہے, زمان تو نہیں لیکن ہے رہن ہی. لئن ید العاریت لیست بلازمت, اس لیے کیونکہ عاریت والا جو قبضہ ہے وہ تو لازمی نہیں ہے, وہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے, پھر وہ قبضہ ختم ہو جائے گا. دیکھو مرتہن نے وہ گاڑی جو اس کے پاس رہن کے طور پر رکھی تھی وہ اگرچہ راہن کو دے دی, لیکن کس لیے دی ہے, واپس کی ہے یا صرف استعمال کے لیے دی ہے, استعمال کے لیے دی ہے, تو راہن نے جو اس چیز پر قبضہ کیا ہے وہ عاریت والا قبضہ ہے, مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ نہیں, اور عاریت پر قبضہ, عاریت کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ مستقل قبضہ ہوتا ہے یا تھوڑی دیر بعد پھر اس چیز کو واپس کرنا پڑتا ہے, استعمال کے بعد وہ چیز واپس کرنا پڑتی ہے, تو یہاں پر بھی راہن نے جو اس گاڑی پر قبضہ کیا ہے وہ مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ نہیں کیا بلکہ عاریت کے اعتبار سے اس پر قبضہ کیا ہے, اور عاریت والا قبضہ تو لازم نہیں ہوتا, وہ تو ختم ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد, استعمال کے بعد ختم ہو جاتا ہے, تو لہذا یہاں پر بھی یہ جو رہن ہے یہ جو گاڑی ہے اس پر جو راہن کا قبضہ ہے وہ مستقل نہیں تھا, عارضی قبضہ تھا, لہذا یہ ابھی بھی کس کے حکم میں ہے؟ رہن کے حکم میں ہے, لہذا اس کے ساتھ راہن کا حق وابستہ ہے, اس کے ذریعے پہلے راہن کا دین ادا کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ يَدَ الْعَارِيَةِ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ, اس لیے کیونکہ عاریت کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ لازم نہیں ہوتا. وَكَوْنُهُ, اس پر اشکال ہوتا ہے. توجہ ہے, انہوں نے کیا کہا کہ اس رہن کے ساتھ کس کا حق زیادہ وابستہ ہے؟ مرتہن کا. باقی قرض خواہوں کو نہیں دیکھیں گے ابھی اس گاڑی میں, باقی مال میں دیکھیں گے سب کو, لیکن اس گاڑی میں صرف کس کو دیکھیں گے؟ اولاً مرتہن کو, اس کا حق مقدم ہے. تو کہتے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ جو عاریت پر قبضہ ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہوتا, پکا قبضہ نہیں ہوتا, وہ تو تھوڑے دنوں کا قبضہ ہوتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا, تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے دی تھی گویا استعمال کے لیے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی رہن میں تو ہمیشہ زمان آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آپ نے کیا کہا, یہ گاڑی ابھی بھی رہن ہونے سے نکلی نہیں, ابھی بھی یہ کیا ہے؟ رہن ہے. توجہ ہے, بے شک اس نے استعمال کے لیے راہن کو دے دی تھی, لیکن یہ گاڑی ابھی بھی کیا ہے؟ رہن ہے. بھئی یہ کیسا رہن ہے؟ رہن میں تو زمان آیا کرتا ہے. توجہ ہے, رہن میں تو زمان آتا ہے, اور اگر یہ راہن کے پاس ہلاک ہو جاتی تو زمان آنا تھا نہیں, زمان نہیں آنا تھا, مالک کے پاس گاڑی ہلاک ہوئی, مرتہن پر کوئی زمان نہیں آنا تھا, تو رہن میں تو زمان آتا ہے اور یہ تو زمان سے نکل چکی ہے, پھر یہ کیسے رہن ہے؟ کہتے ہیں بھئی رہن کے ساتھ زمان لازم نہیں ہے, رہن کے ساتھ زمان ہم آپ کو مثال دکھا دیتے ہیں, ایک چیز رہن ہوگی لیکن زمان نہیں آئے گا. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی صورت نہیں پڑی. بھئی دیکھیے, آپ نے اپنی گائے جو ہے, گائے یا بھینسیں جو ہیں مرتہن کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیں, ان گائے بھینسوں نے بچے دے دیے, یہ اس رہن میں زیادتی آ گئی. کیا آ گئی؟ یاد رکھو, یہ جو رہن میں زیادتی آ جائے, گائے جانور وغیرہ دیے تھے انہوں نے بچے دے دیے, یہ بچے بھی رہن ہیں, یہ بچے بھی اصل کے ساتھ یہ جو بڑھوتری ہوئی یہ بھی رہن ہو جاتی ہے, لیکن اس کا زمان نہیں آتا. اگر یہ بچے اس مرتہن کے پاس ہلاک ہوئے تو زمان نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس نے یہ تو رہن کے طور پر نہیں رکھوائے تھے نا, یہ تو ان میں وہاں زیادتی ہوئی ہے, جو چیز رکھوائی تھی یعنی گائے بھینسیں, ان کا تو زمان اس پر آئے گا, اگر مر گئے تو اس کو زمان دینا پڑے گا, یعنی دین اتنا اس کا کٹ جائے گا, ساقط ہو جائے گا, لیکن یہ بچے جو ہیں رہن تو ہیں لیکن زمان نہیں. تو معلوم ہوا رہن کے ساتھ زمان لازم نہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ جو گاڑی راہن کے پاس تھی یہ بے شک زمان سے نکل گئی تھی لیکن ابھی بھی کیا ہے؟ رہن ہے, اور رہن بغیر زمان کے بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے مثال ذکر کر دی. تو کہتے ہیں وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَزْمُونٍ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ, اور رہن کا غیر مضمون ہونا یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ غیر مرہون بھی ہے. فَإِنَّ وَلَدَ الرَّهْنِ مَرْهُونٌ غَيْرُ مَزْمُونٍ, اس لیے کیونکہ رہن کا جو بچہ ہے وہ بھی مرہون ہوتا ہے, ایسا مرہون غیر مضمونٍ جس کا زمان نہیں ہوتا. وَمُرْتَهِنٌ اُذِنَ بِاسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ اَوْ اِسْتَعَارَهُ مِنْ رَاهِنِهِ لِعَمَلٍ اِنْ هَلَكَ قَبْلَ عَمَلِهِ. جی عجیب عجیب مسائل, بھائی فقہا پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں, کتنے مشکل پیچیدہ مسئلے انہوں نے حل کر کے رکھ دیے, اور بڑی آسانی سے اب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے چلے جاتے ہیں. بھائی صورت مسئلہ یہ کہ مرتہن جس کے پاس رہن رکھوایا گیا تھا اس کو رہن کی ضرورت پڑ گئی استعمال کے لیے, رہن کے استعمال کی, مثلا گاڑی تھی اس کو ضرورت پڑ گئی سفر پر جانا ہے, تو اس نے راہن سے رہن لکھوا رہن لیتے وقت ہی اجازت لے لی تھی کہ مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو میں رہن کو استعمال کر سکتا ہوں. ایک صورت یہ کہ اجازت لی ہوئی تھی, دوسری صورت یہ کہ اجازت تو نہیں لی تھی, بعد میں اس سے جا کر کہا کہ بھائی مجھے سفر پر جانا ہے, چند دن کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی یہ رہن گاڑی میں عاریتن استعمال کر لوں, اس نے اجازت دے دی. تو یاد رکھیے, اب اگر یہ گاڑی اس کے پاس مرتہن کے پاس ہلاک ہوتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں, یا تو جس عمل کے لیے اجازت لی تھی اسی عمل میں ہلاک ہوتی ہے, یہ اس سے پہلے یا بعد میں ہلاک ہوتی ہے, اس نے سفر کے لیے گاڑی مانگی تھی, سفر کے دوران وہ گاڑی تباہ ہو گئی, تو یاد رکھیے عمل کے دوران یہ عاریت کے حکم میں ہے اور عاریت کا تو زمان نہیں آتا، لہذا اس کا بھی کوئی مرتہن پر زمان نہیں آئے گا، پورا کا پورا دین اب بھی وہ راہن سے وصول کرے گا. اور اگر یہ اس عمل سے پہلے گاڑی ہلاک ہوئی یا عمل کے بعد ہلاک ہوئی، مثلا سفر کے لیے اجازت لے لی لیکن ابھی سفر پر گیا نہیں تھا، پہلے ہی گاڑی ہلاک ہو گئی، یا سفر کر کے آ گیا پھر گاڑی ہلاک ہو گئی، کہتے ہیں اب زمان آئے گا، اب زمان آئے گا، کیونکہ استعمال کے وقت تو وہ عاریت ہے، استعمال سے پہلے بھی رہن اور استعمال ہوتے ہی بعد میں بھی کیا رہن، تو وہ زمان آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وہ مرتہن ازینا. دیکھا مرتہن نکیرا آیا اور ازینا یہ اس کے بعد فیل آیا، اس کی صفت بنے گا. اور ایسا مرتہن ازینا باستعمال رہنی ہی، جس کو اجازت دی گئی تھی اس کے رہن کے استعمال کرنے کی. یا ازینا پڑھ لیں، راہین کو ضمیر راجے کر لیں، مرتہن ازینا باستعمال رہنی ہی، ایسا مرتہن کی اجازت دی تھی راہین نے اس کو اپنا رہن استعمال کرنے کی. او استعارہ من راہینی ہی، اس استعارہ کا آتا پھر اس ازینا پر ہے، یہ بھی مرتہن کی صفت ہے. ایسا مرتہن استعارہ من راہینی ہی، جس نے عاریتن مانگ لیا رہن کو من راہینی ہی اس کے راہین سے، لعمل کسی کام کے لیے، ان حلقہ قبل عملہ او بعدہ زمین قیمت الرہنی، اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا اس عمل سے پہلے ہی یا اس عمل کے بعد تو وہ ضامن ہوگا رہن کی قیمت کا. ولو ہلاک حال عمل ہی لا، اور اگر وہ رہن ہلاک ہوا عمل کے دوران ہی، عمل کی حالت میں ہی، تو لا پھر وہ ضامن نہیں ہوگا. وصح استعارۃ شیء لیرہن فیرہن بما شاء. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ صورت یہ، ایک شخص ہے اس نے کسی سے دین لینا ہے، وہ دین نہیں دے رہا، اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز اب رہن کے طور پر رکھواؤ. اب اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہن رکھوا سکے، اس نے یوں کیا زید کے پاس گیا اور زید سے کہا بھائی اپنی گاڑی اگر آپ مجھے عاریتن دے دیں، میں رہن رکھوانا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے دین وصول کرنا چاہتا ہوں. زید نیک آدمی تھا، تبلیغی آدمی تھا بھائی، اس نے گاڑی اس کو دے دی عاریتن، راہن کو دے دی، اور راہن نے لے جا کر وہ گاڑی رہن رکھوائی اور اس کے بدلے دین لے لیا. تو عاریتن کسی چیز کو لینا رہن رکھوانے کے لیے یہ جائز ہے بھائی. اور اس میں پھر یاد رکھو، اس میں ایک ہے معیر، ایک ہے مستعیر، ایک ہے مستعار، یہ نام یاد رکھنا. معیر عاریت دینے والا، زید جس نے اپنی گاڑی عاریت کے طور پر دے دی معیر، اور جس نے گاڑی لی وہ جو راہن آگے جو اس کو رہن کے طور پر رکھوائے گا وہ ہوا مستعیر بھائی، عاریتن مانگنے والا، سین طلب کے لیے ہے، عاریت کو طلب کرنے والا، اور وہ گاڑی کیا ہے مستعار ہے، مستعار ہے جس کو عاریتن لیا گیا. تو معیر کون؟ عاریت دینے والا یعنی زید، اور مستعیر کون؟ عاریت مانگنے والا یعنی راہن، اور مستعار وہ رہن ہے. اب اس میں یاد رکھنا، جب عاریتن کسی سے کوئی چیز لی رہن کے طور پر رکھوانے کے لیے اور اگر اس نے کوئی شرط قید وغیرہ نہیں لگائی، تو پھر مستعیر کو اجازت ہے جس طرح مرضی رکھوائے، جس کے پاس مرضی رکھوائے. مثلا لاکھ کے بدلے بھی رہن کے طور پر رکھوا سکتا ہے، 10 لاکھ کے بدلے بھی رکھوا سکتا ہے، 20 لاکھ کے بدلے بھی رکھوا سکتا ہے، اور چاہے اس چیز کو رہن کے طور پر زید کے پاس رکھوائے، چاہے بکر کے پاس رکھوائے، چاہے خالد کے پاس رکھوائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کے پاس بھی رہن رکھوانا چاہے رہن رکھوا سکتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کتنے کے بدلے رکھوانا ہے، اور یہ قید بھی نہیں لگائی کہ صرف فلاں کے پاس رکھوانا ہے، فلاں کے پاس نہیں رکھوانا. تو اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اس نے قید لگا دی، اس نے کہا دیکھو 10 لاکھ کے بدلے رکھوانا، یہ 12 لاکھ کے بدلے نہ رکھوانا، اور 9 لاکھ کے بدلے بھی نہیں رکھوانا، صرف کتنے کے بدلے رکھوانا، 10 لاکھ کے بدلے، 10 لاکھ کے بدلے. اور نیز صرف وہ جو بکر ہے نا، بکر کے پاس اگر رہن رکھواتے ہو تو ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس رہن رکھوانے کی اجازت نہیں. یہ کون شرطیں لگا رہا ہے؟ معیر، معیر. یا اس نے کہا دیکھو بھائی یہ گجرانوالا کے لوگوں کے پاس رکھوانا، اور اسلام آباد کے کسی آدمی کے پاس نہ رکھوانا، اس نے شہر کی قید لگا دی. تو جو بھی وہ قید لگائے گا، اس قید کو پورا کرنا مستعیر پر لازم ہے. دیکھیے بھائی، وصح استعارت شيء ليرهن اور صحیح ہے عاریتن کسی چیز کو مانگنا تاکہ اس کو رہن رکھوایا جائے فیرہن بما شاء بس اس کو رہن رکھوا سکتا ہے جس کے بدلے چاہے رہن رکھوا سکتا ہے یہ وہ صورت ہے جب اس نے کوئی قید نہیں لگائی وہ ان قیدہ اور اگر اس نے مقید کیا ہے عاریت کو تو تقیدہ بما عینا تو وہ مقید ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے معین کیا ہے من قدر یعنی مقدار و جنس اور جنس و مرتہن اور مرتہن و بلد اور شہر مقدار میں بھی وہ متعین ہو جائے گی اس نے کیا کہا تھا 10 لاکھ کے بدلے رکھوانا 11 لاکھ یا 9 لاکھ کے بدلے نہ رکھوانا جنس کے بدلے بھی مقید ہو جائے گی مثلا اس نے کہا درہم کے بدلے رکھوانا دینار کے بدلے نہ رکھوانا اور مرتہن کی قید لگا دی کہ بکر کے پاس رکھوانا کسی اور کے پاس نہیں رکھوانا اور یا کسی شہر کی قید لگا دی تو بہرحال ان کے خیال رکھنا پڑے گا فَإِنْ خَالَفَ اگر مستعیر نے مخالفت کی جو اس نے قید لگائی تھی اس کا خیال نہیں رکھا تو ضمن المعیر مستعیرہ تو ضامن بنائے گا معیر اپنے مستعیر کو ضامن بنائے گا اسے ضمان لے گا وَيَتِمُّ رَهْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ اور تام ہو جائے گا رہن اس مستعیر اور اس کے مرتہن کے درمیان بھئی دیکھیے اس نے شرط کی تو مخالفت کر دی اس نے تو کہا تھا بکر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ رکھوانا اس نے خالد کے پاس رکھوا دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس پر ضمان آئے گا لیکن جو اس نے رہن رکھوایا خالد کے پاس وہ رہن کیا ہو گیا تام ہو گیا یہ مانا ویتم مرہنہ بینہ وبین مرتہنہ اور تام ہو جائے گا رہن اس راہن کے بیچ اور اس کے مرتہن کے درمیان او ایاہو یا مرتہن کو یاہو آگے بتا رہے ہیں الضمیر راجع الی المرتہنی یہ یاہو کی ضمیر کس کو راجع مرتہن کو ومعطوف علی المستعیر اور یہ معطوف ہے کس پر مستعیر پر پیچھے مستعیر آیا تھا فَإِنْ خَالَفَ ضَمَّنَ الْمُعِيرُ مُسْتَعِيرَهُ معیر چاہے تو مستعیر کو ضامن بنا دے او ایاہو یا مرتہن کو کس کو توجہ ہے معیر کس کو ضامن بنا سکتا ہے مستعیر کو بھی ضامن بنا سکتا ہے او ایاہو مرتہن کو بھی ضامن بنا سکتا ہے بھئی دیکھیے نا وہ گاڑی ہلاک ہو جاتی ہے وہ گاڑی عاریت میں تو ضمان نہیں آتا لیکن یہاں اس نے کیا کیا شرط کی مخالفت کی ہے لہذا ضمان آئے گا بھائی اگر اس کے پاس وہ گاڑی ہلاک ہو گاڑی ہلاک ہوگی تبھی ضمان آئے گا یا ویسی ضمان آ جائے گا گاڑی ہلاک ہوگی پھر ضمان آئے گا نا یہ تو نہیں کہ گاڑی ہلاک نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی اس پر ضمان آپ کہیں ضمان اس کو دینا پڑے گا نہیں ضمان گاڑی ہلاک ہوگی پھر آئے گا تو اگر گاڑی اس کس کے پاس ہلاک ہو گئی مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی اس نے تو کہا تھا بکر کے پاس رکھوانا صرف اور اس نے کس کے پاس رکھوایا خالد کے پاس اور خالد کے پاس وہ گاڑی ہلاک ہو گئی تو اب یہ جو معیر ہے اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو مستعیر جو ہے اس کو ضامن بنا دے اسے بھی ضمان لے سکتا ہے کیونکہ اس نے غلط کیا ہے دھوکہ دیا ہے اور چاہے تو مرتہن جس کے پاس اس کی گاڑی ہلاک ہوئی ہے اس کو بھی ضامن بنا سکتا ہے اسے ضمان لے گا لیکن پھر وہی صورت بن گئی جو آپ نے کل مسئلہ پڑھا تھا کل کے سبق میں کیا تھا کہ اگر مرتہن کے پاس رہن ہلاک ہو جائے اور کوئی اور اس کا مستحق نکل آئے تو اس مستحق کو اختیار ہے وہ راہن سے بھی ضمان لے سکتا ہے اور مرتہن سے بھی راہن سے ضمان لے گا تو رہن رکھوانا صحیح راہن سے ضمان لے گا تو راہن کب سے مالک بن گیا جب سے اس نے قبضہ کیا تو گویا اس نے عقد بھی صحیح کیا اور اپنی ہی چیز رہن رکھوائی اور اپنی ہی چیز مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر ضمان آتا ہے اس نے گویا اپنا دین وصول کر لیا اور اگر وہ مستحق چاہے تو کس پر رجوع کرے مرتہن پر اور مرتہن پر جب وہ رجوع کرے گا اور اسے گاڑی کی قیمت لے لے گا تو مرتہن کیا کرے گا گاڑی کی قیمت بھی لے گا راہن سے اور اپنا دین بھی لے گا یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے معیر نے اگر مستعیر کو ضامن بنایا کس کو مستعیر کو ضامن بنایا, مستعیر کو ضامن بنایا تو گاڑی تو کس کے پاس ہلاک ہوئی ہے؟ مرتہین کے پاس. مرتہین نے اپنا دین وصول کر لیا اور اس نے اپنی گاڑی کا ضمان کس سے لے لیا؟ مستعیر سے, معیر. اور اگر اس نے ضامن کس کو بنایا؟ مرتہین کو. تو مرتہین کے پاس تو وہ چیز ہلاک ہوئی تھی, وہ تو سمجھ رہا تھا میں نے اپنا دین وصول کر لیا ہے, لیکن جب زمان دیا پتا چلا کہ نہیں, یہ تو کسی اور کی چیز لے کر آیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا وہ گاڑی کی قیمت اس کو دینا پڑ گئی معیر کو. تو وہ اب مرتہین گاڑی کی قیمت بھی مستعیر یعنی راہن سے وصول کرے گا اور اپنا دین بھی وصول کرے گا. معلوم ہوا اس کے پاس تو رہن تھا ہی نہیں, وہ تو اس کی اپنی چیز تھی بھائی, کیونکہ مرتہین نے زمان دیا. جب مرتہین نے زمان دیا تو مرتہین کیا ہوا؟ اس چیز کا مالک بن گیا. تو گویا اس کے بعد اپنی چیز ہلاک ہوئی. تو رہن تو تھا ہی نہیں, رہن پر قبضہ تو ہوتا ہے وصولی والا قبضہ, یہاں تو رہن تھا ہی نہیں تو وصولی بھی نہیں ہوئی. تو زمان بھی لے گا اور دین بھی اپنا کس سے وصول کرے گا؟ راہین یعنی مستعیر سے. صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ خَالَفَ زَمَّنَ الْمُعِيرُ مُسْتَعِيرَهُ وَيَتِمُّ رَهْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ أَوْ إِيَّاهُ. اور اگر مخالفت کی تو ضامن بنا سکتا ہے معیر مستعیر کو بھی اور مرتہین کو بھی, اور تام ہو جائے گا اس کا رہن جو ہے اس کے بیچ میں, مستعیر کے بیچ میں اور اس کے مرتہین کے بیچ میں. الضمیر راجع الی المرتہین, یہ ایاہو یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مرتہین کو. وہ معطوف علی المستعیر, اور یہ معطوف ہے کس پر؟ مستعیر پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مرتہین کو ضامن بنایا تو معیر نے مرتہین کو ضامن بنایا تو وہ اپنا دین بھی لے گا اور جو ضمان ادا کیا ہے وہ بھی کس سے لے گا؟ راہن سے. راہن سے یہی ذکر کر رہے ہیں. ورجع ہوا, اور رجوع کرے گا وہ مرتہین بما زمینہ, اس چیز کے ساتھ جو اس پر جو اس جس کا وہ ضامن بنا, جو اس نے ضمان دیا. وہ بدینی ہی, اور اپنے دین کے ساتھ بھی. اعلی راہنی ہی, اپنے راہن پر. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے.